نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. 28 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے. ویسے تو جنگ و جدل سب جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں. یہاں بھی جو گفتگو تھی ایک خاتون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بظاہر ایسی تھی جیسے کوئی جھگڑ رہا ہو، حالانکہ جھگڑا نہیں تھا. ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو ایسے الفاظ استعمال کر دیے تھے اہلیہ کے لیے کہ جس کو جہار کہا جاتا ہے. اس زمانے میں جہار کا مطلب یہ تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کسی صورت بھی اپنے شوہر کے پر حلال نہیں ہو سکتی. تو اس وقت تک چونکہ کوئی ایسے احکام نازل نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت خولہ یہ خاتون تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ، اور آ کر اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ اس نے ساری زندگی تو میرے ساتھ گزاری، لیکن جب آخری وقت آیا تو اس نے مجھ سے جہار کر لیا. جہار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسے الفاظ بولے اپنی ماں کے کسی عضو پر جو لازمی بات ہے حرام ہوتا ہے، جیسے کہے کہ انتی کظہر علی یوم، کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے یا میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے. تو یقیناً ماں کی پشت حرام ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کسی عورت کو، کسی اپنی بیوی کو کوئی شخص یہ کہے تو اس زمانے میں اس کو زہار کہا جاتا تھا، اور اس کا حکم یہی تھا زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے کہ وہ عورت اس پر حرام ہو گئی. تو یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. اس وقت تک چونکہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا تیرے بارے میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہو. تو آپ سے کہنے لگی کہ آپ پر ویسے تو بہت احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب اس معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. تو اس طرح سے اس نے گفتگو کی گویا کہ وہ ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی، حالانکہ اس کا مقصد جھگڑا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ نے کوئی میرے بارے میں حکم نازل نہیں بھیجا کہ ایسی عورت کیا کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. جب یہ خاتون آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو بعض باتیں میری سمجھ میں بھی نہیں آئیں، حالانکہ میں قریب ہی تھی، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت نے اس کی وہ باتیں بھی سنی جس کو خود اللہ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ. ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے، سمع اللہ کہ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اللہ کی حمد کی. ہم چونکہ اللہ کی حمد کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حمد جس نے اللہ کی حمد بیان کی. تو یہاں پر بھی قد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، یعنی اس خاتون کی بات اللہ نے سن لی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نہیں سن سکی ساری بات، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بات سن لی. تو اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ سننے والے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، آگے اللہ کی صفت بھی بیان فرما دی کہ اللہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، یعنی وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اپنے بندوں کو. اور یہاں اصل میں چونکہ اس زمانے میں ایک قاعدہ تھا، یوں کہہ لیجئے کہ رواج تھا جو غلط تھا. ایک تو یہ کہ عورت کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا، یا کسی عضو کو عورت کی طرح ماں سے تشبیہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ ہے. لازمی بات ہے یہ بیوی ہے وہ ماں ہے، تو یہ کہنا کہ تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے یا پیٹھ کی طرح ہے تو یقیناً یہ جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ اس پر یہ حکم کہ آئندہ کے لیے وہ اس پر حرام ہو گئی، تو شریعت یہ چاہتی تھی کہ بھائی طلاق دینی سیدھی سیدھی طریقے سے طلاق دو، الٹے سیدھے الفاظ بول کر اپنے اوپر اس کو حرام کر لینا یہ درست نہیں ہے. اس لیے لیکن بالکل لیے چھٹی بھی نہیں دی جا سکتی تھی کہ جس کا جو جی چاہے بول دے. اس لیے ایک قید تو یہ لگائی کہ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ بولے گا تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام تو نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی قسم کو نہ توڑنا چاہے اور اپنا ظہار رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو پہلے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے یا طاقت نہیں رکھتا تو پھر ایسی صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ تو یہ شریعت نے یہاں پر صورت بیان فرمائی ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر جو ہے وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو بہرحال یہ صورت میں اس کی ہیں کفارے کی، اور یہ کفارہ ادا کرے گا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو قدغن لگا دی اس پر کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے اوپر جو ہے جرمانہ لگا دیا کہ اب تم اس کے بغیر اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں نازل ہو گئی، یہ احکام بھی نازل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا کے بتا دیا، تو آپ نے اس کے شوہر کو بلایا، وہ انتہائی ضعیف البصر آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا اور ضعیف البصر تھا، آنکھیں اس کی کمزور تھی بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حکم سنا دیا کہ بھئی یا تو تمہیں غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا خدائی قسم میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تو کہا 60 مسکینوں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ کہا کہ پھر تم روزے رکھو 2 مہینے، تو کہا 2 مہینے کے روزے تو دور کی بات ہے، اگر میں دن میں 2-4 مرتبہ نہ کھاؤں تو جو تھوڑی بہت آنکھوں سے دکھتا ہے وہ بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو اس کا بھی نہیں ہے کچھ دینے کو، الا یہ کہ آپ ہی مدد کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، باقی لوگوں نے بھی، اور اس کی طرف سے پھر یہ اس طرح سے کفارہ ادا کیا گیا۔ تو بہرحال یہ حکم یہاں پر نازل ہوا۔ اس صورت کا نام مجادلہ ہی ہے، کیونکہ بظاہر اس میں جو گفتگو تھی وہ ایک طرح سے لڑائی کی سی گفتگو تھی، حالانکہ لڑنا مقصود نہیں تھا۔ یہ خاتون ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب حضرت عمر فاروق تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم کو روک لیا، یعنی راستے میں کھڑی ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور پھر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے کھڑے رہے۔ جب اس کی بات سن کر آپ روانہ ہوئے تو بعض لوگوں نے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کو روک کے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ عورت وہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی، تو عمر کون، عمر کی کیا مزار ہے کہ وہ عمر کو روکے اور عمر اس کی بات نہ سنے۔ اگر مجھے اس سے بھی زیادہ رکنا پڑتا میں تب بھی رکتا۔ اصل میں یہ عظمت تھی جو ان کے دلوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عورت کی گفتگو کو سنا، اس کے بارے میں احکام نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام عطا فرمائے، تو پھر عمر فاروق کی کیا مجال ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ وہ اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے آگے، یعنی جب قرآن مجید کا کوئی حکم ان کے سامنے بیان کیا جاتا فوراً اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے مہر کے بارے میں فرمایا کہ مہر بہت لمبا چوڑا نہ باندھا کرو، مختصر سا مہر ہونا چاہیے، تو ایک عورت نے کہا کہ اے عمر تم قرآن پر زیادتی کرتے ہو۔ وہ کہا کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ عورت کو مہر میں ایک خزانہ بھی دے دو تو بھی واپس مت لو، یعنی مردانگی کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ تم خزانہ دے سکتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تھوڑا مہر رکھو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ بے شک ایک بوڑھی عورت کا علم بھی عمر کے علم سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کی حق پرستی تھی کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے جب حکموں کو سنا کرتے تھے تو اپنی رائے سے رجوع کر لیا کرتے تھے فوراً، اور اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو ہم بلند کریں گے، اپنی رائے کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اسی صورت میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جہاں 2-3 افراد ہوں تو آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، یعنی ایسا نہ کریں کہ 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی الگ چلے جائیں اور جا کے گفتگو شروع کر دیں، تو اس سے 3 آدمی کی دل شکنی ہوگی، تو ایسا نہ کرو۔ دیکھیے یہ احکام بھی شریعت نے دیے ہیں، کیونکہ یہ رہن سہن کے احکام ہیں، کہ اس میں کسی کی تکلیف نہ ہو، اور جب تم نے گفتگو کرنی ہو تو یا تو کوئی اور آدمی آ جائے تاکہ اس کے ساتھ بھی ایک شامل ہو جائے، تمہارے ساتھ بھی ایک ہو، تو پھر بے شک الگ الگ گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن جب صرف تین آدمی ہیں اور تین آدمیوں میں سے دو آدمی ایک سائڈ پہ چلے جائیں، اس کو اکیلا چھوڑ دیں، تو وہ سوچے گا پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. اس لیے شریعت نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، جب تین آدمی ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسه الا هو سادسهم، اور جب پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ تعالی ہے، یعنی اللہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کم ہو یہ زیادہ اللہ ہر ایک کے ساتھ، اگر کوئی صرف ایک آدمی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اللہ تعالی ہے موجود. اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، جدھر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اس لیے تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر جب تم گفتگو کرو تو 10 مرتبہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ جب تم سرگوشیاں کرو تو سرگوشی گناہ کی نہ ہو. دیکھو عام طور پر جو گفتگو کی جاتی ہے، چھپ چھپ کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ عام طور پر لوگ سازشیں جب کرتے ہیں کسی کے خلاف، یا کوئی کسی کے خلاف جو ہے تو وہ تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، کرتے ہیں، اس وقت چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں یا کانا پوچھی کرتے ہیں، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. کیونکہ جب تم ایسا کرو گے، اگر تم کر یعنی گفتگو کر بھی رہے ہو تو گناہ کی گفتگو نہ ہو، چھپ کے کوئی بات بھی کرنی ہے کسی سے تو گناہ کی گفتگو نہ ہو. اور آگے فرمایا کہ انما النجوا من الشیطان. دیکھیے جب سرگوشیاں کرتے تھے تو بعض اوقات منافقین اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس طرح سے کہ جب دیکھا انہوں نے سامنے کو مسلمان آ رہے ہیں تو بس کسی کے کان اپنا منہ کان کے پاس لے گئے اور گفتگو شروع کر دی. اب لازمی بات ہے سامنے آنے والا ہی سمجھے گا کہ میرے خلاف ہی کوئی بات کر رہے ہوں گے، تو اس سے اذیت پہنچتی تھی مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انما النجوا من الشیطان، یہ سرگوشی کرنا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ کیوں ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اہل ایمان کو حزن و ملال میں ڈال دیں، رنج میں ڈال دیں. لیکن مسلمانوں کو تسلی دی کہ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، ان کی سرگوشیاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفزعوا، یہ معاشرت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، رہن سہن کے آپس میں، کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم مجلس کو فراخ کر دو تو پھر مجلس میں ذرا چوڑائی پیدا کر دو اور اس میں فراخی اختیار کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے، اتنا میں بعض بدری صحابی آ گئے، 4-6 صحابی تھے یا جو بھی تھے، لیکن ان صحابہ کے لیے کسی نے جگہ خالی نہیں کی، نہ روکی، نہ ان کو جگہ دی، نہ ایسا ہوا کہ مل مل کے بیٹھ جاتے اور ان کو جگہ دے دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نہیں سرتے اپنی جگہ پر، تو آپ نے فرمایا، یعنی بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا آپ نے. اس پر بعض منافقین نے اعتراضات بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، کہ تم مجلس کو فراخ کر دو، فافسحوا، تو مجلس کو فراخ کر دو، کشادگی پیدا کر دو، یفتح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم میں کشادگی پیدا کر دے گا. یعنی ایک مومن کا یہ ادب اور احترام ہے کہ جب وہ آئے تو آدمی کم از کم تھوڑا سا ہل جائے اپنی جگہ سے، دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ اس نے میرے آنے کا اکرام کیا ہے. اور پھر فرما وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، فانشُزُوا، تو اٹھ جاؤ، یعنی برا مت مانو. اس سے یہ پتہ چلا کہ صاحب مجلس کو یہ اختیار ہے، یا جن لوگوں نے انتظام کیا ہے کہ اگر وہ خاص لوگوں کو وہاں پر بٹھانا چاہیں اور کچھ لوگوں کو جو پہلے سے آ کے وہاں بیٹھ گئے اٹھانا چاہیں حکمتاً مصلحتاً انتظاماً، تو اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اس میں ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ہم پہلے سے بیٹھ گئے ہمیں اٹھا دیا. اب لازمی بات ہے کہ کسی اور آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھا دے کسی کو اور کہے تو اٹھ جا میں بیٹھوں گا، ایسا تو صحیح نہیں. البتہ انتظام سے متعلق اگر کچھ لوگ ہوں یا خود صاحب مجلس یہ چاہتا ہو کہ اس وقت یہ یہاں سے اٹھ جائیں تاکہ دوسرے لوگ ہیں وہ آ جائیں. اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے صاحب مجلس یہ سمجھتا ہو کہ جو لوگ آئے ہیں وہ علم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے اس سے ان سے زیادہ ہیں, اگر یہ یہاں بیٹھیں گے تو بات کو بہتر طور پر سنیں گے, سمجھیں گے, آگے پھر بہتر طریقے پر پہنچائیں گے, اس کو یاد رکھیں گے, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس میں بہتر طریقے پر آگے بات نہ پہنچا سکیں, تو حکمتاً مصلحتاً اگر ان کو بٹھا دیں تب بھی کوئی حرج نہیں. یا آنے والے جو ہیں وہ عہدے کے اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے اور احترام کے اعتبار سے اس لائق ہیں کہ ان کو آگے بٹھایا جائے, تو اس لیے اگر کچھ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کے بیٹا تم پیچھے چلے جاؤ ان کو آگے آنے دو, تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اور نہ اس میں کسی کو ناراض ہونا چاہیے. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر دو آدمی جب مل کے بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان کو بیچ میں سے جدا کر کے خود بیچ میں بیٹھ جائے. جیسے سب کے اندر کچھ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خود جلدی سے اندر گھس گئے ان دونوں کو جدا کر دیا, تو فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ان سے اجازت لے لو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں تو تب تو بیٹھ سکتے ہیں, بغیر اجازت کے اس طرح کرنا آنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر صفوں کے اندر بھی ہمیں احترام یہاں پر خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی زبردستی گھس جاتے ہیں اور زبردستی گھس کے پھر دائیں بائیں اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے, پوری نماز میں یہی حال رہتا ہے, نتیجتاً دائیں طرف والا بائیں طرف والا یعنی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی عظمت پیدا نہیں ہوتی, احترام پیدا نہیں ہوتا, بلکہ پوری نماز اس کی خراب ہوتی ہے اس شخص کے گھسنے کی وجہ سے. تو خدا کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے نمازیوں کو ایذا نہ پہنچائیں. صفوں کے اندر جب داخل ہوں تو اگر جگہ ہو تو آگے آئیے, جگہ نہیں ہے تو خامخواہ میں آگے مت گھسیے. جب بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہے خود آگے نکل کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے والے کو کہہ رہے آگے آ جائیے, اب پیچھے والے آگے آگے اب یہ خود بھی تنگ ہو رہا ہے دوسرے بھی تنگ ہو رہے. ارے بھائی جب جگہ نہیں ہے تو ملتے چلے جاؤ, بس جو جگہ ہوگی وہ آخر کے اندر دائیں یا بائیں جانب ہو جائے گی, خامخواہ میں بیچ کے آدمی کو اندر کیوں گھساتے ہیں. اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب سب بندی ہو تو اگر جگہ اتنی موجود ہے کہ ایک آدمی آرام سے آ جائے گا تب تو آ جائے. اچھا پھر بعض اوقات جگہ کم ہوتی ہے تو کوئی پتلا دبلا آدمی آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی میرے جیسا موٹا تازہ آدمی وہاں گھسے تو پھر تنگ ہو جائیں گے لوگ, اس کو ذرا خیال رکھیں. خود آنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی میری یہاں جگہ بنتی بھی ہے کہ نہیں. اب اس طرح کا کوئی آدمی اگر آگے گھس جائے گا اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار دیا اور میں نے جو ہے صفحہ اول حاصل کر لی صاحب, بس ثواب تو مجھے ملا. یاد رکھیے ثواب نہیں ملتا ہے اس صورت میں. تکلیف مت پہنچائیے کسی کو, ایذا دینا تکلیف دینا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے, چاہے وہ صفحہ اول حاصل کر کے آپ ایذا دے رہے ہوں. صفحہ اول میں اس وقت آپ آئیے جب جگہ ہو, اگر پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پھر خواہ مخواہ اندر مت گھسیے. آپ دل میں جذبہ لے کے آئیے کہ انشاءاللہ جگہ ہوگی تو میں صفحہ اول میں بیٹھوں گا. اب اگر جگہ ہو تو آپ ضرور سب سے پہلے آ کے صف اول میں بیٹھیے, بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات صف میں جگہ ہوتی ہے لوگ آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, یعنی خود اپنے آپ کو صف اول سے پیچھے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم آگے بڑھو ہم پیچھے ہٹتے ہیں, تو جب جگہ ہو تو آگے بڑھنی چاہیے, جگہ نہ ہو تو بلا وجہ اندر مت گھسیں گے. اور اس صورت میں اگر جگہ تنگ ہے تھوڑی سی جگہ ہے تو اس میں یہ ملتے چلے جائیے تاکہ جو جگہ بچے وہ بالکل آخر میں ہو, اگر اتنی جگہ ہو جائے تو وہاں آگے آ جائیں گے کچھ آپ دائیں جانب یا بائیں جانب, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اکرام مسلم بھی ہے کہ ایک مسلمان کا ہم اکرام کریں احترام کریں, اپنے سے پہلے جو لوگ کھڑے ہیں ان کا احترام کریں, اور جو ہے وہ زبردستی کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مجھے ایک بچے نے ایک بات کہی تھی اور بات بھی صحیح ہے کہ بعض اوقات امام رکوع میں ہوتا ہے اور کوئی صاحب آ کے رکعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی وہ آ کے رکوع کرنے یعنی رکوع میں وہ جھکتے ہیں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر کمر نہیں ملی امام کی کمر کے ساتھ, اگر مقتدی کی کمر امام کی کمر کے ساتھ نہیں ملی تو ایسی صورت میں وہ رکعت نہیں ملتی. دیکھیے سبحان ربی العظیم پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن ایک لمحے کے لیے کمر کا ملنا دونوں کا ضروری ہے. اگر ایک آدمی 20ویں صف میں ہے 50ویں صف میں اسے نظر نہیں آتا کہ امام کی کمر کے ساتھ ملی ہے یا نہیں, لیکن وہ وہاں پر جب بالکل اپنی کمر اسے سیدھی کر لی پھر اس کو آواز آتی ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ, تو یہ حکم میں ایسے ہی ہے کہ مل گئی, سمجھ میں. اس لیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, مسائل کو بھی ساتھ میں سیکھتے چلے جائیں تاکہ معاملات ہمارے درست ہوں اور مسائل ہم نمازیں ہماری درست ہو جائیں, تو اس کا خیال رکھیے گا. تو بہرحال فرما اذا قیل انشذوا, جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ, فانشذوا اٹھ جاؤ, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اہل ایمان کے بیچ میں سے اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں انشاءاللہ درجات عطا فرما دے. اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی گفتگو کر لیا کرتے، جب دو چار آدمی کھڑے ہوں تو اس کو ادب یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصراً کر۔ اچھا ایک آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے کہ ایک آدمی ابھی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، ایک آتے ہی بیچ میں شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ شخص بیچارہ اپنی بات پوری نہیں کر پاتا، دوسرا آ جاتا ہے، بعض اوقات متوجہ ہو جانا پڑتا ہے اس کی طرف، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھی ذرا آپ صبر کریں، پہلے اس کی بات سن لیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس کو بات پوری کرنے دی جائے، جو بات کر رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو مختصر کرے، لمبی چوڑی بات نہ کرے، اور اگر لمبی بات کرنی ہے تو پھر پہلے سے پوچھ لیں کہ بھائی میں لمبی بات کرنا چاہتا ہوں 5-10 منٹ کی، آپ مجھے کوئی ایسا وقت بتا دیجئے کہ جس میں میں گفتگو کر سکوں، تاکہ جو لوگ مختصر سی بات کرنا چاہتے ہیں انہیں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں قرآن مجید نے معاشرت کے احکام سکھائے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب اور کس طریقے سے اجازت لے کے جو داخل ہوں، یہ سب چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن مجید کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور ان احکامات کو سیکھیں، اور جو مفسرین کرام نے ماشاءاللہ معارف القرآن ہے، اور اسی طریقے سے بعض بہت سارے آسان ترجمہ قرآن مجید ہے، جو تفسیر قرآن کریم ہے، ان کو لے کے پڑھیے، تاکہ اس میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں ان مسائل کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لوگ یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو لمبی کر دیا کرتے تھے، بعض اوقات بعض منافقین بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے لمبی گفتگو کرتے تھے، اور بعض اوقات بے خیالی کے اندر مسلمانوں سے بھی یہ کام ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی بات کرنا چاہے تو پہلے صدقہ دے کے آئے، صدقہ دے پھر آگے بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ جو لوگ مال کی محبت رکھتے ہیں وہ مال بھی خرچ کرے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کی۔ اس آیت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا کہ آپ صدقہ دے کے آئے اور آپ سے گفتگو فرمائی، لیکن چونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، یہ آیت جلد ہی منسوخ ہو گئی، اور پھر جو ہے لیکن اس سے اتنا ضرور ہوا کہ جو لوگ لمبی باتیں کرتے تھے انہیں کان ہو گئے، ان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم منافق سمجھے، اس لیے وہ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا، نہ میرے بعد کوئی کرے گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے تو اس لیے کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی میں نے صدقہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اس لیے بعد میں کوئی اور عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ واحد آیت ہے اس بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ یوادون من حد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کافر اللہ سے محبت نہیں رکھتا، مسلمانوں سے محبت نہیں رکھتا، تو مومنوں کو بھی چاہیے ان سے محبت دلی تعلق نہ رکھے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی مومن کوئی کافر ہم سے دوستی نہیں چاہتا جب تک کہ اسلام اور کو ہم نہ چھوڑ دیں، اس وقت وہ ہمارا پکا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے ان کو لاکھ دوستی کی پیشکشیں کریں، آپ دیکھ لیجئے انڈیا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کب سے دوستی 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 کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ ہم پر اعتماد کر کے بھی نہیں دیتے اور کریں گے بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے بتا دی یہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دلی تعلق دوستی تو ہرگز نہ رکھیں، کسی وقت اگر ضرورت ہے کچھ بات چیت کرنی ہے، کچھ معاملہ کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، تو لیکن دلی تعلق اور دوستی پھر بھی نہیں، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے آدمی کو۔ تو فرمایا کہ من حد اللہ و رسولہ، فرمایا کہ اگرچہ ولو کانو آبا ہوں، وہ مشرکین وہ کافر ان کے آبا ہوں، یعنی ایک مومن آدمی اگر باپ کافر ہے تب بھی دلی محبت اس سے نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ باپ ہے، باپ ہونے کے باوجود دلی تعلق و دوستی مسلمان ہی سے ہوگی۔ او آبا ولو کانو آبا ہوں، او بنا ہوں یا ان کے اولاد و بیٹے ہوں، او اخوان ہوں یا بھائی ہوں، او عشیرت ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ۔ فرمایا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی کافر سے دوستی کرے اگر سے وہ کافر اس کا باپ ہو بیٹا ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، بعض جنگوں میں عبداللہ ابن ابی، آپ نے نام سنا منافق، تو ابن ابی جو تھا یہ منافق تھا، ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ مخلص صحابی، ایک مرتبہ جب ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلط الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ حکم فرمائیے میں اپنے باپ کو قتل کروں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آیا سورہ منافقون کے اندر کہ جب چونکہ اس نے ایک بات یہ کہی تھی یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل, ہم جب مدینے میں داخل ہوں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. تو یہ اس کا ذہن میں یہ تھا کہ عزت والے تو ہم ہیں اور ذلت والے اللہ الاعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. تو اس کے بیٹے کو یہ بات پتہ چلی تو جب مدینہ آیا تو اس نے اپنے باپ کو روک دیا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ بتا دے کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون. اور اس کا جو باپ تھا وہ اس وقت للک رہا تھا اور آج بھی اختیار کر رہا تھا, یعنی میں بڑا ذلیل ہوں, بچوں سے بھی زیادہ میں ذلیل ہوں, اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے. لیکن صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا اس پر کہ ماں باپ سے بڑھ کر دین اور ایمان, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ماں باپ کی محبت نہیں ہو سکتی. یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا. اسی طریقہ سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں, ان کے والد کافر تھے اور یہ مسلمان, تو ان کے والد جان بوجھ کر باپ بیٹے کے سامنے آتے تھے بار بار. تو ان کا بیٹا وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بار بار ہٹ جاتے تھے سامنے سے تاکہ باپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھے, یعنی کوشش کی انہوں نے لیکن وہ بار بار جان بوجھ کے آتا رہا, بالآخر قتل کر دی. یعنی ایسے جنگوں میں مواقع آئے. اسی طریقے سے اور بہت سے مواقع. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جس کو ارحم امت کہا گیا ہے, یعنی امت میں سب سے زیادہ رحیم, ارحم امتی بی امتی ابو بکر, خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو برداشت نہیں ہو سکا اور اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا بہت زور. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا تو کچھ نہ کچھ ہے نا. یہ بعض لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کے رد عمل میں فوری طور پہ جو قدم اٹھا لیتے ہیں اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے, ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کوئی نبی کو گالی دے اور ہم سے برداشت ہو اور ہم اس کو چھوڑ دیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, بات کی باتیں ہیں. لیکن وقتی طور پر اگر کوئی گستاخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے تو یقیناً پھر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو نہ چھوڑا جائے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان کیا. میں کو اپنی طرف سے ذکر نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے, ہاتھ میں نہ لے تو سمجھ کے کرے. لیکن بعض اوقات انسان جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے اور مجھ سے صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے بعض اوقات دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت عالی ہے, بہت بلند ہے. خدا نہ کرے کسی کی بہن کو کوئی چھیڑ دے, کسی کی ماں کو چھیڑ دے, کسی کی بیٹی کو چھیڑ دے, تو غیرت مند آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا, بعض اوقات اس پر قتل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کوئی بالکل ہی بے غیرتی اگر اختیار کر لے تو الگ بات ہے, ورنہ دو چار تھپڑ تو لگا ہی دے گا, چاہے بیٹی کا اپنا قصور ہو یا بہن کا قصور ہو. اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہن بیٹیوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں اس معاملے. تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے. جب غیرت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے تو غیرت ایمانی تو اس سے بہت بڑھ کر. لیکن بہرحال قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے, ایسے معاملات میں جو ہے وہ حوصلے سے کام لیں. یقیناً اس عمل کو برا سمجھیں جو شخص کوئی کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا بہرحال یہ ہے کہ اہل ایمان کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کافروں سے دلی تعلق اور دوستی نہ رکھیں. اگر ان سے تجارت ہم کر رہے ہیں تو شریعت نے اس کے حدود بتائی ہیں, ان وہ حدود میں رہتے ہوئے ہم تجارت کر سکتے ہیں, ہم اپنے یہاں ان کو ملازم رکھ سکتے ہیں, ان کی کمپنی میں ملازم ہو سکتے ہیں. اس کے کچھ حدود و قیود ہیں جو شریعت نے رکھی ہیں, اس لیے ان حدود کو رکھتے ہوئے آدمی یہ سارے تعلقات قائم کر سکتا ہے اور بحیثیت انسان کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا اس سے. لیکن بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کیا جائے گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما آتیت تبارک ربنا و تعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ جو قیمتی ایام اور راتیں چل رہی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.